اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا پروگرام اسماعیلی آغا خانی دعا کا جائزہ، انالائزنگ اسماعیلی دعا. ان کے امام کی طرف سے ان کو خاص فرمان جاری ہوا کہ ہماری جماعت کے لوگ اس دعا کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق جو ہے سمجھتے ہوئے اس کو اپنے جماعت خانوں میں پڑھیں. ان کی تین ٹائپ کی جو دعا ہے وہ ایک صبح جی دعا یہ کہلاتی ہے، جو تقریباً 5 بجے کے قریب انڈیا ٹائم میں یہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد 6 سے 7 بجے کے بعد ان کے بیچ میں یہ دعا پڑھتے ہیں جس کو یہ سانجھی کی دعا کہتے ہیں، اور اس کے فوراً بعد 4 سے 5 منٹ کا ان کا گنان چلتا ہے، اور اس کے فوراً بعد یہ وہی دعا دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، اور ریپیٹ کرنے کے بعد اس دعا کو نام جو ہے وہ سومنی کی دعا کہتے ہیں. تینوں دعا ایک ہی طرح کی، اس کے وقت اوقات کچھ متعین نہیں، الگ الگ کنٹریز میں الگ الگ ٹائم پہ پڑھی جاتی ہے. اس کا تعلق سن سیٹ سن رائز سے نہیں، یعنی فجر ظہر عصر مغرب اس طرح کے کوئی ان کا نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس دعا کا اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کوئی تعلق ہے؟ کیا یہ پڑھی جانے والی دعا کی آیاتیں اور اس کے جملے کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جوابات آج ہم ضرور جانیں گے.
آج جو یہاں بات ہوگی وہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم مکمل اسماعیلی دعا کا جائزہ لیں کہ اس میں کون سی باتیں ہیں اس میں تضاد ہے، یا جو باتیں خود اسماعیلی کی دوسری بکس کے بھی خلاف ہیں، اور اسماعیلی جو آج کل کام کر رہے ہیں اس کے بھی خلاف ہے، اور کون سی قرآنی آیات کو انہوں نے ادھورا کاٹ کر پیش کیا ہے، اور اس کا اصل مطلب ہے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے آج بیان کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم یہ جانیں گے دعا یا نماز یا صلاح، صلاح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، صلاح کی لفظ کی میننگ کیا ہے. سب سے پہلے ہم اس پہ آتے ہیں، پھر ہم آتے ہیں کہ یہ صلاح ہے کیا اور اس کا طریقہ کیا ہے، ہمیں طریقہ یہ کہاں سے لینا چاہیے، اور میری کوشش یہ رہے گی کہ میں یہ ساری باتیں اسماعیلی کتابوں سے ہی پیش کروں انشاءاللہ. سب سے پہلی بات تو یہ جو صلاح ہے، اقیم الصلاح، یہ جو صلاح ہے یہ صلاح کا معنی کیا ہے، اس کے لیے سب سے پہلا حوالہ پیش کرنے جا رہا ہوں ان کے علامہ نصیر الدین نصیر ہنزائی صاحب کی کتاب ہے 8 سوال کے جواب. 8 سوال کے جواب کا پیج نمبر 25-26، اس میں انہوں نے سوال کیا ہے، سوال نمبر 7 ہے کہ صلاح کی میننگ کیا ہے. جواب میں انہوں نے لکھا ہے کہ جواب، صلاح کی معنی ہے نماز، دعا، رحمت، درود. یہ ساری انہوں نے صلاح کی معنی کی ہیں کہ نماز کی، صلاح کی معنی نماز بھی ہے، دعا بھی ہے، رحمت بھی ہے اور درود بھی ہے. پھر آگے لکھتے ہیں، چنانچہ لفظ صلاح قرآن میں جہاں جہاں دعا اور رحمت اور درود کی معنی میں آیا ہے اس میں البتہ کوئی سوال نہیں، لیکن جن مقامات پر یہ لفظ نماز کے لیے آیا ہے وہاں ایسی نماز بھی ہے جس میں کوئی رکوع اور سجود نہیں، جیسے نماز جنازہ اور پرندوں کی نماز. پھر آگے لکھتے ہیں کہ سو جہاں صلاح کی معنی نماز کے ہیں وہاں ہم نے نہ صرف ماضی میں نماز قائم کی ہے، یعنی جہاں صلاح کی معنی نماز ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ماضی میں وہ نماز قائم کی ہے. حالانکہ جی ہمارا شریعت تو ہماری شریعت قیامت کے لیے ہے، قرآنی احکامات قیامت کے لیے ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جہاں صلات کا حکم نماز کی معنی میں ہے تو یہاں ماضی مستقبل کی بات نہیں چلے گی، وہاں قیامت تک کی بات چلے گی. اگر ہمیں نماز کا حکم دیا گیا ہے بقول ان کے تو وہاں ہمیں قیامت تک نماز پڑھنی پڑے گی، نہ یہ کہ ایک مخصوص وقت کے لیے. اور پھر انہوں نے یہاں بات کی ہے کہ کچھ نمازوں میں سجدے اور رکوع نہیں ہوتے تو وہ مخصوص نمازیں ہیں، نہ کہ یہ جو نمازیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان مخصوص نمازوں پر ہم قیاس نہیں کر سکتے ان نمازوں کو. یہاں انہوں نے خود مانا ہے کہ صلات کی نماز بھی ہے اور یہ ماضی میں پڑھتے رہے ہیں، اب انہوں نے چھوڑ دیا ہے. آگے چلیں، اس کے بعد ہم دیکھیں کہ نماز ہے کس کے لیے، نماز کس کے لیے ادا کی جاتی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں سورہ طہ آیت نمبر 14، اللہ تعالیٰ نے واضح حکم فرمایا ہے کہ اقم الصلاۃ للذکر، کہ نماز قائم کریں میری یاد کے لیے. اب نماز کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذکر کے لیے، اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد کرنی چاہیے نماز میں. لیکن اگر ہم اسماعیلی دعا کا جائزہ لیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اسماعیلی دعا میں اللہ کا ذکر اور ان کے حاضر امام کا ذکر، آپ دعا پڑھ کے دیکھیں آپ کو لگے گا کہ زیادہ تر ذکر ان کے ائمہ کا ہی ہے، جو بھی ان کے امام گزرے ہیں جن کو امام مانتے ہیں، اللہ اور رسول سے زیادہ ذکر ان کے اماموں کا ہے. تو اصل جو روح ہے نماز کی، یا جن کو آپ یہ دعا کے نام سے جانتے ہیں، اقم الصلاۃ للذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر تو ان کی دعا میں بہت کم ہے، ان کے اماموں کا ذکر زیادہ ہے، ان کے اماموں کے نام لے کر ان سے توسل کیا گیا ہے اور ان کے حاضر امام کا نام. تو اصل جو قرآن کے مطابق نماز ہے، صلاح ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں نماز پڑھنے کا بہترین طریقہ کون سا ہے، یہ میں آپ کو انہی کی بک سے دیتا ہوں حوالہ. یہ ان کی کتاب ہے 8 سوال کے جواب، ان کے علامہ نصیر الدین ہنزائی صاحب کی، اس کا پیج نمبر ہے 29. پیج 29 آپ دیکھیں، کھول کے دیکھیں، آپ کی اسکرین پہ بھی آ جائے گا. اس میں آپ واضح دیکھیں کہ لکھتے ہیں کہ اس میں شک نہیں کہ نماز کا بہترین طریقے ادا وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. باتیں ہیں کہ نماز میں رکوع اور سجود کی بات جہاں کریں گے تو اسماعیلی دعا میں کہیں نہ رکوع سجدے کی بات آپ کو نہیں ملے گی. رکوع سجدے میں قرآن پاک کی آپ آج واضح آیت کھول کے دیکھیں، آپ قرآن میں سورہ حج آیت نمبر 77 میں اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا واسجدوا وارکعوا وعبدوا ربکم، اے ایمان والو. اب خطاب کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ مخاطب کس سے ہیں؟ ایمان والوں سے، کہ کیا کرو؟ واسجدوا، سجدہ کرو، وارکعوا، رکوع کرو، اور وعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی عبادت کرو. تو یہاں اللہ نے عبادت کے لیے رکوع سجدے کی بات کی ہے، لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ صلاح کے نام سے جو دعا آج کل چل رہی ہے اسماعیلیوں میں، تو یہ قرآن کی آیت کے بھی خلاف ہے. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ورکعوا مع الراکعین، سورہ بقرہ آیت 43، کہ رکوع کریں رکوع کرنے والوں کے ساتھ. تو اللہ نے واضح طور پر سجدے اور رکوع کا ذکر فرمایا ہے عبادت میں. تو قرآن پاک کے مطابق صلاح میں نماز میں رکوع اور سجدہ ہے.
کا فرمان پڑھنا چاہوں گی ان کے سلطان
جی
محمد شاہ کا فرمان کہ
جی
دعا
جی
کے معنی کی سمجھ یعنی اس کی امپورٹنس. کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہر روحانی بچہ نہ صرف دعا کو زبانی ہی یاد کرے بلکہ دعا کے معنی بھی سمجھے. یہ آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے اور ہماری جماعت کے مستقبل کے لیے بنیادی چیز ہے کہ آپ میں سے ہر ایک خاص طور پر جماعت کے چھوٹے ممبران کو دعا معنی کے ساتھ سمجھائیں. اور ایک آخری فرمان یہ کہ ہم نہیں چاہتے کہ دعا کے معنی جانے بغیر آپ دعا پڑھیں. یہ ضروری ہے کہ ہمارے چھوٹے بچوں کو دعا کے معنی جاننے چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ مستقبل میں مذہبی اسکولوں میں چھوٹے لڑکوں اور چھوٹی لڑکیوں کو دعا کے معنی سکھانے کے لیے ایک خاص کوشش کیجیے. جی یہاں پہ صرف دعا کا ہی فوکس ہے, قرآن پر نہیں, نماز پہ نہیں. جی
تو یہ ان کے مذہب میں دعا کی اہمیت ہے. اب میں آتا ہوں کہ اس دعا میں ہے کیا کیا چیز. ان کی دعا کے پیج 44 پر آپ دیکھیں گے, 54 پر, کہ انہوں نے قرآن کی آیت لکھی ہے. وہ آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اب جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے میں انہی کی دعا سے پڑھ رہا ہوں, پیج 54 سے, کہ اے ایمان والو تابع داری کرو اللہ کی اور تابع داری کرو رسول کی اور تابعداری کرو ان کی جو تم میں سے الہی امر کے مالک ہیں. تو یہ انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے اور یہ آیت پیش کی ہے. اور ان کا اشارہ کیا ہے؟ ان کا اشارہ اس طرف ہے کہ امام کی بات مانی جائے. اور امام جو ہے وہ جس طرح انہوں نے ان کا اس دعا کا معنی بھی لکھا ہے کتابوں میں, کہ اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کی طرح امام کی اطاعت ہوگی. امام کی اطاعت اگر نہیں ہے تو گویا اللہ اور رسول کی اطاعت بھی نہیں ہے. تو ان کے مذہب میں یہ بات ہے. تو اس آیت سے یہ مطلب لیتے ہیں کہ جس طرح اللہ اور رسول کی اطاعت ہے اسی طرح ان کے امام کی اطاعت ہے. لیکن اگر ہم اس آیت کو دیکھیں گے تو واضح طور پر اس کا مطلب آپ کے سامنے آ جائے گا. آئیں ہم آپ کے سامنے یہ آیت رکھتے ہیں, سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے. یہ واضح لکھا ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہاں تک یہ آیت لکھی انہوں نے, ٹھیک ہے. پھر آگے جو الفاظ ہیں وہ ذرا آپ دیکھیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اگر جہاں تک جو انہوں نے آیت پیش کی ہے وہ یہ کہ اللہ کی اطاعت کریں, رسول کی اطاعت کریں اور اولی الامر کی اطاعت کریں, پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے کسی شے میں, تنازع ہو جائے, تو کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, تو اس جھگڑے کو آپ لوٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. یعنی اصل اطاعتیں ہیں دو, وہ ہے اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت. اللہ نے آگے فرمایا ان کو تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ جھگڑے کی صورت میں اللہ اور رسول کی طرف اپنی بات کو لوٹانا ہے, کسی تیسرے بندے کی بات کو نہیں ماننا. تو یہاں یہ بات ثابت ہوئی کہ امام کی بات وہاں مانی جائے گی, یہاں کسی اور شخص کی بات وہاں مانی جائے گی جہاں تک اللہ اور رسول کی مخالفت نہ ہو. تو یہ کہنا کہ امام کی اطاعت بھی اللہ اور رسول ہی کی طرح واجب ہے تو یہ بات غلط ہے, قرآن کے بھی خلاف ہے. تو ہمارے سامنے قرآن سے یہ ثابت ہوا کہ اگر امام کی کوئی بات ایسی ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے خلاف ہو یا عمل کے خلاف ہو تو ہم امام کی بات چھوڑیں گے اور اللہ اور رسول کی بات کو لیں گے. جو امام نے کہہ دیا بس وہ پتھر پر لکیر ہے, نہ اللہ کی سنیں گے نہ رسول کی سنیں گے, وقت کا امام وہی ہے اسی کی سنیں گے, تو یہ بات قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے. تو ایک یہ آیت انہوں نے ادھوری پڑھی ہے اور اس کا جو لکھی ہے دعا میں اور جو اس کا مطلب بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی اسی دعا کے اگلے پار کے اگلے حصے کے خلاف ہے.
یہ اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ آدھی طبقے بیان ہوتی, جب انہوں نے حاشیہ ڈالا ہے, بریکٹ ڈالے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ 459 یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 59, لیکن یہ کمپلیٹ 59 تو شروع ہوتی ہے اور آخر میں ختم ہوتی ہے, ایسا نہ تاویلن تک. تو
جی
یہ آدھا لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ اگر پورا لکھ لیتے تو اس سے کیا خرابی آ جاتی؟ اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ پوری آیت مکمل ہے تو مکمل تو نہیں لکھی ہے, تو اس میں سے کاٹ کے بھی اس کا آدھا حصہ لکھا, تو اس کی بھی وجہ بیان کیجیے, اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے آدھی آیت لکھنے کا؟
جو مقصد ہم سمجھ سکتے ہیں, ہم نے سمجھا ہے, وہ یہی ہے کہ جو مطلب یہ لینا چاہ رہے ہیں اس آیت سے کہ امام کی اطاعت اللہ اور رسول کی اطاعت کی طرح ہی واجب ہے, وہ اتنی ہی آیت پڑھ کے انہوں نے لکھی ہے. آگے جو آیت پڑھتے ہیں تو اس کا رد ہوتا ہے, اس کا انکار ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کیونکہ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی آپ کا اختلاف ہو جائے تو کیا اللہ کی طرف لوٹاؤ گے اور آپ اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ گے, ٹھیک ہے. یعنی اصل جو اطاعت ہیں وہ دو ہیں, وہ اللہ کی اطاعت ہے, وہ رسول کی اطاعت ہے. اسی لیے جھگڑے کی صورت میں, اختلاف کی صورت میں اللہ اور رسول ہی کی بات ہے, کسی تھرڈ پارٹی کی بات نہیں ہے. اسی لیے اگلی آیت سے اس مطلب کا رد ہو رہا ہے جو مطلب یہ لینا چاہ رہے ہیں کہ امام کی اطاعت بے عینی اللہ اور رسول کی اطاعت ہے. اگلی آیت میں اللہ نے واضح فرما دیا کہ نہیں, جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور رسول کی مانیں گے.
یہاں پہ میں کچھ کلیئر کرنا چاہوں کہ یہاں جب ہم اسماعیلی تھے تو ہمارے ذہن میں کانسیپٹ تھا کہ امام جو ہے وہ معصوم ہے, اس سے غلطی ہو نہیں سکتی, وہ غلط فیصلہ کر نہیں سکتا. تو اگر اس وقت یہ آیت ہمارے سامنے پوری رکھی جاتی تو اس سے ہمیں ایک بات کلیئر ہو جاتی کہ امام سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, تبھی تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹانا ہے. تو یہ شاید جان بوجھ کے ارادتاً جو ہے وہ غلطی والا حصہ نکال لیا گیا اور آخر فائنل اتھارٹی جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو دی گئی ہے نا. یعنی امام ہی ایک کنڈیشن ہے کہ اگر وہ تمہیں صحیح بات یا تمہیں اس کی بات میں اختلاف ہو جائے तो ये बड़ा शॉकिंग है जो हमें सुन रहे हैं कि आपकी
जो
आयत, आपकी दुआ में जो है वो आधी दो लाइनें क्यों डाली गई हैं, पूरी क्यों नहीं डाली गई।
तजाद हैं इस दुआ में उसकी तरफ, इसमें जो मैंने तजाद नकल किए हैं वो तकरीबन 5-6 तजाद हैं इस दुआ में। सबसे पहली बात मैं ये आपको बताऊं कि जहां तजाद होता है वहां जो है वो बात मुस्तनद और मोतबर नहीं होती। इसीलिए मैं इसका एक हवाला दूं आपको, बुक भी नहीं की है, बुक का नाम है इनकी वजह दीन, जो इनके पीर नासिर खुसरू साहब ने लिखी है और उसका तर्जमा किया है उर्दू में अल्लामा नसीरुद्दीन नसीर हंजाई साहब ने। उसका पेज नंबर है 21। पेज 21 पे एक पूरी लंबी इबारत है, मैं इसके नीचे वाले दो जो लाइन है वो पढ़ता हूँ जो मैंने अंडरलाइन की है। उसमें आप देखें कि ऐसे ग्रोह की रिवायत और खबर किस तरह सच और मुस्तनद हो सकती है जिसके अफराद एक दूसरे से मुखालिफ हों, यानी जहां इख्तलाफ हो, जहां मुखालफत होगी वो बात मुस्तनद और सच्ची नहीं हो सकती। इससे ये मतलब वाजे हुआ। तो आए हम देखते हैं इसी उसूल के मुताबिक कुरान की आयत भी अल्लाह ने वाज़ेह फरमाया है कि तुम कुरान पर तदब्बुर क्यों नहीं करते, तुम कुरान पर ध्यान क्यों नहीं देते। ये सूरह निसा आयत नंबर 82 वाज़ेह फरमाया कि तुम तदब्बुर दो कुरान पर, वलो कान मिन इंद गैरिल्लाह लवजदू फी इख्तलाफन कसीरा। अल्लाह ने फरमाया तुम कुरान को गौर से देखो, अगर ये अल्लाह के अलावा किसी और के तरफ से होती कुरान होता तो तुम इसमें बहुत सा इख्तलाफ देखते। तो वाजे हुआ कि जो चीज अल्लाह की तरफ से नहीं है उसमें इख्तलाफ होगा, जो चीज अल्लाह की तरफ से है इसमें कोई भी इख्तलाफ नहीं होगा। अब आए देखते हैं कि इस इस्माइली दुआ, अगर ये अपनी इस्माइली दुआ को अल्लाह की तरफ से मानते हैं तो फिर इसमें इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। अब आए देखते हैं इस इस्माइली दुआ में तादाद कितने कितने हैं। सबसे पहला दुआ का पेज नंबर 80 देखिए आप, पेज नंबर 80 मेरे पास जो है वो, इसमें इन्होंने क्या है लिखते हैं कि या मौलाना अंत कुवती व अंत सनदी वो अलैक तिकाली। ये अपने हाजिर इमाम के लिए कहते हैं कि ए हमारे मौला, तू ही मेरी कुवत है और तू ही मेरा सहारा है और तुझ ही पर मेरा तवक्कल है। अब इन्होंने अपने इमाम के बारे में क्या 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 फरमाया लिखा है कि इमाम ही मेरी कुवत है और इमाम पर ही मेरा तवक्कल है। लेकिन इसी दुआ को अब देखें पेज नंबर 44 और 45, उसमें क्या है अल्लाह के लिए क्या लिख रहे हैं, लिख रहे हैं कि वह तवक्कल तो अलैक मिन का कुवती, अल्लाह के बारे में लिख रहे हैं कि ए अल्लाह और मैं तुझ ही पर भरोसा करता हूँ, तुझ ही से मेरी कुव्वत है। ठीक है, एक तरफ देखें इन्होंने पेज नंबर 80 पर क्या कहा अपने इमाम के लिए, कहा कि ए इमाम तू ही मेरी कुव्वत है, मेरा तवक्कल तुझ ही पर है। लेकिन पेज 44 पे पहले पहले क्या पढ़कर आए हैं, पहले पढ़कर आए हैं कि ए अल्लाह मेरा भरोसा तुम्ही पर है और तू ही मेरी कुव्वत है। यानी एक तरफ अल्लाह के बारे में कह रहे हैं कि ए अल्लाह मेरा भरोसा तुम पर है और मेरी कुव्वत तुम्ही हो, फिर आगे चल के अपनी दुआ में क्या कह रहे हैं कि इमाम मेरी कुव्वत तुझसे है और मेरा तवक्कल तुझ पर है। यानी एक तरफ तवक्कल की बात कर रहे हैं और कुव्वत की बात कर रहे हैं और एक तरफ ये अल्लाह के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ देखें तजाद है इसमें, यहाँ अल्लाह के लिए करें या इमाम के लिए करें। बहरहाल ये एक 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 तजाद ही आ गया जिसमें वाजे तौर पर खुले टक्कर मौजूद है। अच्छा, उसके बाद आप देखें इस दुआ का, आप जरा पेज 47 खोल के देखें, 47 पेज पर इन्होंने क्या लिखा है, लिखते हैं कि अल्लाहुम्मा लक सुजूदी व ताती, ए अल्लाह मेरा सजदा और मेरी ताबेदारी सिर्फ तेरे ही लिए है। यानी ये अपनी इताअत का इजहार किसके लिए कर रहे हैं, अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं कि ए अल्लाह मेरी इताअत और सजदा सिर्फ तेरे ही लिए है, ओनली फॉर यू। तो लेकिन आप देखें ये अपने क्या करते हैं अमाल में, भाई अल्लाह ने फरमाया कि अकीमुस सलात नमाज कायम करो, इमाम ने कहा कि नमाज छोड़ दो दुआ पढ़ना शुरू कर दो, तो नमाज छूटी और दुआ आ गया बीच में, तो अल्लाह की इताअत तो हुई नहीं, इमाम की इताअत हुई। फिर आगे चलें, अल्लाह ने कुरान फरमाया कि अतिमुल हज वल उमरा, आप हज और उमरा करो, उस बेते अतीक यानी बेतुल्ला का तवाफ करो, लेकिन इन्होंने क्या किया, हज भी गया उमरा भी गया, इमाम के फरमान से ना हज रहा ना इमाम ना ये उमरा रहा। उसके बाद आप देखें कि अल्लाह ने कुरान में जा बजा गरीबों और मिस्किनों को देने का जिक्र किया है कि आप गरीबों को दो मिस्किनों को दो, लेकिन इन्होंने जो है वो ऐसी रस्म बनानी छांटा के नाम से इमाम को पैसे भेजते हैं, इमाम जहां चाहे खर्च करे। तो इस तरह की रसूम इन्होंने, इमाम की बनाई हुई रसूम इन्होंने ईजाद की हुई है और अल्लाह की इताअत जो असल अल्लाह की इताअत है वो इन्होंने छोड़ दिया। तो ये भी तजाद है। तो ये इनका अमल कुछ है, दुआ में कहते कुछ हैं और इनका अमल कुछ है। तो इनका अमल का और दुआ जो मैं बात करते हैं इनमें खुला तजाद है। इसके बाद आप आए इनकी दुआ का पेज नंबर है 65। इसमें अब वाजे देखें ये क्या क्या लिखा है इन्होंने कि तवसलू इंदल मसाइबे बी मौला कुमिल हाजिर मौजूदी शाह करीम अल हुसैनी, के मुसीबतों के वक्त सहारा लो अपने हाजिर मौजूद मौला शाह करीम अल हुसैनी का। यानी मुसीबतों में क्या करो, अपने इमाम का तवस्सुल लो। अब इसी दुआ को आप देखें, एक तरफ यहाँ इन्होंने अपने इमाम के तवस्सुल लेने की बात की है और मुसीबतों में इमाम को पुकारने की बात की है, लेकिन आप देखें इसी दुआ के पेज 56 سکس اور 57 اس میں آپ دیکھیں اس میں واضح طور پر انہوں نے اللہ سے مدد مانگنے کی بات کی ہے کہ اللہم یا مولانا من کا مددی, کہ اے اللہ اے ہمارے مولا تمہاری ہی طرف سے ہماری مدد ہے. تو ایک طرف اپنے امام کو مصیبتوں میں پکارنے کی بات کرتے ہیں اور ایک طرف دعا میں کہتے ہیں کہ اے اللہ تم ہی سے ہی ہماری مدد ہے. بالکل, تو یہ تو بالکل کھلی صاف بات ہے. اور عجیب بات دیکھیں اسی پیج 57 پہ آپ دیکھیں جہاں لکھا ہے کہ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یہ آیت لکھی, پھر نیچے اس کے فوراً نیچے لکھا یا علی بلطفک ادرکنی, یعنی ایک طرف اوپر آیت پڑھ رہے ہیں قرآن کی کہ اے اللہ ہم صرف آپ ہی سے مانگتے ہیں, پھر بالکل اس کے نیچے ہی کھلا تضاد کی اے علی جو ہے وہ اپنی لطف و کرم سے میری امداد کے لیے پہنچے. کھلا تضاد ہے, یعنی ایک لفظ بول کے اس کے فوراً بعد ہی آپ اس آیت کا انکار کر رہے ہیں, یا کہنا بدو یا کنستین کا, تو کھلا تضاد ہے. جو اصول انہوں نے لکھا ہے کہ جہاں اختلاف ہو, جس طرح وجہ دین کا حوالہ دیا کہ جہاں اختلاف ہو وہ بات مسترد نہیں رہتی, وہ بات سچی نہیں رہتی, تو گویا وہ بات جھوٹی ہو گئی. انہی کے اصول سے, انہی کے پھر ناصر خسرو سے یہ بات اصول ثابت کیا ہم نے. بہرحال تو یہ تیسرا تضاد تھا ان کا جو دعا میں واضح. اب دیکھیں کہ یہ آیت یعنی یہ اللہ کو چھوڑ کر کس سے مانگ رہے ہیں, اپنے امام سے مانگ رہے ہیں. لیکن ہم دیکھیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی سیرت کو ہم دیکھیں, یہ نہج البلاغہ کھول کے دیکھیں. نہج البلاغہ ان کے نزدیک بہت بڑی کتاب ہے, جس طرح ان کے پیر نصیر صاحب نے بھی اس نہج البلاغہ کو معتبر شمار کیا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح علمی خزانہ کتاب ہے ان کی پیر نصیر صاحب کی, اس میں واضح لکھا ہے پیج 59 پر, حضرت مولانا امام علی علیہ السلام نے اپنے عظیم شان کتاب نہج البلاغہ میں فرمایا ہے. ٹھیک ہے, پھر آگے یہ بات کوٹ کرتے ہیں, یعنی یہ کتاب ان کے نزدیک اتھینٹک ہے, اسی لیے عظیم الشان کتاب لکھا ہے انہوں نے. تو اب آتے ہیں کہ بات کیا ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کیا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خطبہ نمبر 113 واضح دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کیا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب دعا مانگ رہے ہیں بارش کے لیے, بارش کے لیے دعا مانگ رہے ہیں, سیدنا علی کیا فرما رہے ہیں, اللہ کو پکار رہے ہیں, کیا فرما رہے ہیں کہ تو ہی دکھ درد کے ماروں کی آس ہے, تو ہی التجا کرنے والوں کا سہارا ہے جبکہ لوگ بے آس ہو گئے. یہ سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے, ان کا طریقہ ہے کہ وہ اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہی ہمارا آسرا ہے. اور سیدنا علی کی سیرت کیا ہے, اللہ سے مانگنا. شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت یہ ہے. پھر آگے ہیں خطبہ نمبر 180, یہی نہج البلاغہ خطبہ نمبر 180 دیکھیں آپ, واضح فرماتے ہیں کہ وَنَسْتَعِينُ بِهِ اِسْتِعَانَتْ راہن بفضلہ, کہتے ہیں کہ ہم اس سے اس طرح مدد مانگتے ہیں جس طرح اس کے فضل کے امیدوار اس کے نفع کا آرزو مند. یعنی اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو یہ مشکل کشا کہہ رہے ہیں, جن سے یہ اپنے مصائب کی بات کر رہے ہیں, خود اللہ کو پکار رہے ہیں. کھلی بات ہے سیدنا علی رضی اللہ کی سیرت کے بھی یہ دعا خلاف ہے, قرآن کے خلاف تو ہے ہی ہے لیکن سیدنا علی کی سیرت کے بھی خلاف, جن کو یہ اپنا پہلا امام مانتے ہیں.
یہ آپ نے بڑی اہم بات کی کہ ہم سب کے نزدیک جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ کا بہت بڑا مقام ہے اور انہی کی تعلیمات ہیں, اور ان کو جو ہے وہ علم کا دروازہ, اور انہی سے جو ہے وہ ہمیں شریعت جو ہے وہ کنٹینیوشن میں ملتی ہے. لیکن جو ان کا طریقہ آپ بتا رہے ہیں ان کے خطبے سے, اس سے تو وہ پکے مواحد اور توحیدی تھے, یعنی کہ وہ اللہ کے سوا جو ہے کسی اور سے مدد مانگنا جو ہے وہ گوارا نہیں کرتے تھے. لیکن جب آپ کے سامنے کتاب ہے اور اس میں لکھا ہے کہ مصیبتوں کے وقت اپنے حاضر الموجود شاہ کریم الحسنی کا سہارا لو, تو یہ تو بہت بڑی کانٹرڈکشن آپ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے. کاش کہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں اسماعیلی جماعت کی طرف سے, وہ اس پہ غور کریں کہ کیا یہ حضرت علی کو اپنا امام مانتے ہیں, کیا ان کی تعلیمات ان کے لیے اہمیت رکھتی ہیں یا نہیں. یہ بہت ہی غور و فکر کی بات ہے. جی مولانا,
بالکل 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 آپ نے یہ بہترین بات کی کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم سیدنا علی کو مانتے ہیں لیکن ان کی مانتے نہیں ہیں, تو ان کی ماننی چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے, تو آئیں اگلی بات کی طرف, اگلے پوائنٹ کی طرف. تضاد نمبر ہے 4, آپ دیکھیں دعا کا پیج نمبر 87, اس میں کہتے ہیں کہ اللہم بحق مولانا علی و مولانا الحسین و مولانا زین العابدین, پھر اماموں کے نام لے رہے ہیں, یعنی اپنے اماموں کے نام لے کر یہ واسطہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو. ٹھیک ہے, پہلے امام ان کا سیدنا علی کا نام لیا, پھر سیدنا حسین رضی اللہ کا نام لیا انہوں نے, یعنی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ان کے نزدیک امام نہیں ہے, اسی لیے ان کا نام ہی نہیں لیا. لیکن
بالکل آپ نے صحیح بات کی, اس میں حضرت علی کے فوراً بعد جو ہے وہ مولانا حسین اور پھر مولانا زین العابدین, اس میں مولانا حسن کا نام تو موجود ہی نہیں ہے.
ان کی دعا سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام نہیں ہے, اسی لیے کوئی نام ہی نہیں لیا ان کا انہوں نے. لیکن اب آئے ہم دیکھتے ہیں ان کی کتاب الولایت, جو کتاب دائم الاسلام کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کتاب الولایت کے نام نام سے، وہ اس کا پارٹ ون حصہ اول دیکھیں آپ، اس میں اس کے پیج نمبر 84 پر واضح لکھا ہوا ہے کہ اور ہم نے قبل ازیں بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر لوگوں کو علی علیہ السلام کی امامت پر آگاہ کر دیا اور آپ ہی کو امام جانشین مقرر فرمایا، اور علی علیہ السلام نے حسن رضی اللہ عنہ کو فرمایا مقرر فرمایا، اور حسن رضی اللہ عنہ نے حسین رضی اللہ عنہ کو، اور حسین نے علی بن حسین کو یعنی زین العابدین کو. یعنی آپ دیکھیں یہاں ان کی کتاب دائم الاسلام جو واضح بتا رہی ہے کہ سیدنا علی کی جانشین کون ہے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، پھر سیدنا حسن کی جانشین سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یعنی ان کی اپنی کتاب میں واضح لکھا ہوا ہے کہ حسن سیدنا علی کے جانشین ہے، نہ کہ سیدنا حسین. لیکن آپ دعا میں دیکھیں انہوں نے دعا میں واضح کیا لکھا ہے کہ سیدنا علی کے بعد سیدنا حسین لکھ دیا انہوں نے. ہو سکے کچھ کے ذہن میں یہ سوال ہو کہ یہ کتاب پتہ نہیں کون سی ہے، کتاب ولایت ہے وہ کتاب دائم الاسلام پتہ نہیں کون سی کتاب ہے، ان کے شاید ذہن میں یہ بات ہو. تو میں یہ بتاؤں کہ ان کے پیر نصیر ہنزائی صاحب نے اسی کتاب کو مستند لکھا ہے، ان کی کتاب ہے فصول پاک کتاب ہے پیر نصیر صاحب کی، اس کے پیج 20 پہ انہوں نے واضح لکھا ہے، ہیڈنگ دی ہے کتاب دائم الاسلام کے نام سے. پھر لکھا ہے کہ اسماعیلی فقہ کی مستند اور معتبر کتب میں سب سے جامع عربی کتاب دائم الاسلام کے نام سے مشہور و معروف ہے. تو دائم الاسلام ان کے نزدیک بہت مستند اور معتبر کتاب ہے، اس لیے اس کا انکار تو ممکن ہے ہی نہیں کہ سیدنا حسن امام نہیں ہے. ان کی معتبر کتاب میں واضح لکھا ہوا ہے کہ سیدنا حسن امام ہے، اور دعا میں سیدنا حسن بیچارے کو انہوں نے بالکل یاد ہی نہیں کیا.
عجیب بات، عجیب بات.
ٹھیک ہے جی، اس کے بعد آگے چلیں. تضاد نمبر 5، آپ ان کے دعا کے پیج نمبر 71 اور 79 کھول کے دیکھ لیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اس میں انہوں نے واضح بات لکھی ہے، کیا لکھا ہے؟ اللہم اغفر لنا ذنوبنا، یعنی اللہ سے یہ اپنے گناہ بخشوا رہے ہیں. دعا میں پیج 79 پہ بھی یہی ہے کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے لیے ہمارے گناہ کو بخش دے. یہ پیج 71 پہ بھی انہوں نے بات لکھی ہے، اور پیج 79 پہ انہوں نے بات لکھی ہے کہ اللہ سے اپنے گناہ بخشوا رہے ہیں دعا میں. لیکن آپ دیکھیں کہ چھانٹا کے نام سے ان کی جو رسم چل رہی ہے وہ کیا ہے، اپنے امام سے گناہ بخشواتے ہیں. تو کہاں دعا میں اللہ سے جو ہے وہ دعاؤں کے بخشنے کی بات کرنا، اور کہاں پھر یہ چھانٹا کے نام سے پیسے دے کر اپنے حاضر امام سے گناہ بخشوا رہے ہیں. تو یہ بالکل تضاد کھلا ان کے عمل کے بھی خلاف ہے، ان کے جو الفاظ دعا میں پڑھتے ہیں. یہ جو دعا میں بات کہتے ہیں اور باہر یہ بات کرتے نہیں ہے، باہر بالکل اس کے برعکس بات کرتے ہیں یہ. تو یہ میں نے آپ کے سامنے اس کی دعا کی بات کی ہے. اب ایک پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں آخری، انہوں نے دعا کے پیج 65 پہ ایک روایت نقل کی ہے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، نہیں ہے کوئی بہادر مگر علی کے، اور نہیں ہے کوئی تلوار ذوالفقار جیسی. اس کی ہم اگر اسنادی حیثیت چیک کریں تو یہ سند کے اعتبار سے موضوع جھوٹی روایت ہے. جس طرح کہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں واضح لکھا ہے کہ لا اصل لہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن اگر بالفرض ہم مان بھی لیں کہ یہ بات ثابت ہے کہ سیدنا علی کے علاوہ کوئی بہادر نہیں ہے، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ سیدنا علی اگر بہادر ہیں، کوئی اور بہادر نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ ٹھیک ہے، اور آپ کے دوسرے امام کہاں گئے؟ بہادر اگر صرف سیدنا علی ہیں، لا فتح الا علی، نہیں ہے کوئی بھی بہادر مگر علی کے، اس کا معنی تو یہی ہے نا. جس طرح لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ معبود ہے، یعنی سارے معبودوں کو چھوڑ دیا ہم نے، صرف اللہ کو معبود مان لیا. اسی طرح یہاں ہے لا فتح الا علی، کوئی بہادر نہیں ہے مگر علی کے، تو یعنی صرف علی ہی بہادر ہیں، باقی کوئی بہادر نہیں ہے. تو یہ گویا اللہ کے رسول کی بھی توہین کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول نعوذ باللہ کے بہادر نہیں تھے، اللہ کے رسول نے مکے میں اتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، کیا بہادر نہیں تھے؟ یہ بہادر کی علامت نہیں کہ پوری قوم آپ کے خلاف ہو جائے اور آپ اپنی بات پہ ڈٹے رہیں، قائم رہیں. سب سے بڑی بہادری تو یہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین ہے اس الفاظ میں، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار.